تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. آج آپ حضرات سے تقریباً شاید 2.5 مہینے کے بعد یہاں ملاقات ہو رہی ہے. اس میں سے 1 مہینہ تو رمضان المبارک کا گزرا. رمضان میں یہ مجلس کا سلسلہ موقوف رہتا ہے. رمضان المبارک کے بعد تقریباً 1.25 مہینے تک مجھے کچھ طویل سفر پیش آئے, جن میں سے الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری بھی نصیب ہوئی اور اس کے علاوہ تقریباً 3 ہفتے امریکہ اور کینیڈا میں گزارنے کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ آنکھیں عطا فرمائی دیکھنے کے لیے, مشاہدے کے لیے, لیکن کوئی نظارہ کوئی مشاہدہ اس وقت تک مفید نہیں جب تک اس سے کوئی سبق نہ لیا جائے اور عبرت حاصل نہ کی جائے. جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے دیدہ بینا عطا فرمایا, بصیرت عطا فرمائی, وہ آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے ہر واقعے سے سبق لیتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ایک سرمایہ عبرت سمجھتے ہیں. اور یہی فرق ہے اس شخص میں جسے اللہ نے بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائی ہو اور جو اس دولت سے محروم ہو. بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں آنکھ اور نگاہ ایسی چیزوں کی طرف جانے لگتی ہے جو عام آدمیوں کی نگاہ اس طرف نہیں جاتی, اور اس کا مشاہدہ ہم نے اپنے بزرگوں میں کیا کہ سادہ سا واقعہ جو ہمارے سامنے بھی پیش آتا ہے, آتا ہے اور گزر جاتا ہے, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ اسی واقعے سے انہوں نے ایسا سبق لیا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس طرف کیسے ذہن گیا. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ اس دن اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں ہندوستان کے کسی شہر کا جو وہاں تھا تو کسی سفر پر گیا ہوا تھا اور واپس آ رہا تھا اور ٹانگے میں سفر ہو رہا تھا, تو ٹانگے میں جاتے جاتے اچانک وہ جو گاڑی بان تھا اس نے بہت گھبراہٹ کے عالم میں ٹانگے کو ایک طرف کھڑا کیا, روک لیا اور کہا کہ جلدی آپ نیچے اتر جائیے. میں بڑا حیران ہوا کہ نہ سامنے کوئی ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یہ گھبرائے. تو اس نے بتلایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں اس علاقے میں بہت تیز آندھی آیا کرتی ہے, اور اس آندھی میں اگر آدمی سواری میں ہو یا کہیں ہو تو بس آپات اس کو اڑا کر لے جاتی, جان تک کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ فوراً اس وقت گاڑی چلانا ٹھیک نہیں. اس نے آسان سے محسوس کر لیا کہ آندھی آنے والی, چنانچہ ہم نے اس کے کہنے کے مطابق نیچے اتر گئے اور دیکھا کہ کہاں جانا چاہیے. تو میں سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ سائے کی جگہ قریب ترین ایک درخت تھا, تو اس درخت کے نیچے جا کر بنا لینے کی کوشش. تو اس نے فوراً للکارا اور کہا کہ خبردار آپ درخت کے نیچے نہ جائیے, اس لیے کہ آندھی جب آتی ہے تو یہ درخت کو بھی اکھاڑ دیتی ہے, اور آدمی درخت کے نیچے ہوتا ہے تو اس کو وہ کچل جاتا ہے. لہذا درخت پر اپنی کھلے میدان میں چلی, کھلے میدان میں پہنچے تو کہا کہ آپ زمین پر لیٹ جائیے, اور بالکل زمین کے اوپر سے چپک کر لیٹ جائیے. تو یہی ایک راستہ ہے آندھی کے نقصان سے بچنے کا. سنا کے زمین سے فرمایا کہ ہم چپک کے لیٹ گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ زبردست قسم کی آندھی, جس کا ہمیں کوئی اندازہ پہلے سے نہیں تھا, وہ آندھی آئی اور دیکھا تو واقعی وہ ٹیلے کے ٹیلے اڑے جا رہے ہیں, درخت اکھڑ رہے ہیں, گر رہے ہیں, اور اسی حالت میں ہم زمین سے چپکے ہوئے لیٹے رہے اور وہ آندھی اوپر سے گزرتی رہی. تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ سما رہا. آدھے گھنٹے کے بعد وہ مسئلہ صاف ہو گیا, اور پھر اس گاڑی والے نے کہا کہ آئیے آندھی گزر گئی ہے, اور ہم وہاں سے اٹھ کر پھر دوبارہ ٹانگے میں سوار ہو گئے اور اپنا سفر جاری کر دیا. یہ واقعہ سنا دیتے فرمانے لگے کہ پھر میں نے اس واقعے سے یہ سبق لیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں کسی رہنما کی ضرورت. اس رہنما کو پتا لگتا ہے کہ کب اور کس وقت اور کہاں آندھی آتی ہے اور کس طرح آتی ہے. اگر وہ رہنما نہ ہوتا ٹانگے والا تو ہمیں تو پتا بھی نہ چلتا کہ آندھی آنے والی ہے. اس نے آثار سے بتا دیا, قرائن سے بتا دیا کہ آندھی آ رہی ہے. تو زندگی کے سفر کے لیے بھی ایک رہنما کی ضرورت ہے جو پہلے سے بتا دے کہ تم آندھی کا نشانہ بننے جا رہے ہو, اس سے بچنے کا سامان کرو. دوسرے فرمایا کہ دوسرا سبق یہ لیا کہ یہ ظاہری سہارے, جیسے ہم نے درخت کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی, تو یہ ظاہری سہارے دنیا کے جو نظر آتے ہیں ان کو سہارا سمجھنا یہ بڑی نادانی ہے. یہ ظاہری سہارے ان آندھیوں کے موقع پر یہ تو اور انسان کو کچل دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں. لہذا راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ان سہاروں کے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے. اگر سہارے پر بھروسہ کر لیتے تو مارے جاتے. اور فرمایا تیسرا سبق یہ لیا کہ ان آندھیوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیں, زمین سے چپکا دیں, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوگا. خاک میں ملا دیں, اپنے آپ کو خاک میں ملا دیں اور اپنا رشتہ اوپر والے کے ساتھ استوار کر دیں. یہ ہے راستہ. تو اس کے نتیجے میں جو آندھیاں چلتی ہیں وہ اوپر اوپر سے گزر جاتی ہیں, اور اس رہنما کی رہنمائی کے نتیجے میں وہ آندھیاں آتی ہیں اور نقصان پہنچائے بغیر اوپر سے گزر جاتی ہیں. تو فرمایا کہ اس واقعے سے ہم نے تین سبق لیے. ایک یہ کہ رہنما کی ضرورت, دوسرا ظاہری سہاروں پر بھروسہ نہ کرنا, تیسرا اپنے آپ کو مٹی میں ملانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ استوار کرنا. اب آپ اندازہ لگائیے یہی واقعہ ہمارے آپ کے ساتھ بھی پیش آتا, کہ ہم بھی اگر کبھی اس قسم کا واقعہ پیش آتا تو کیا کبھی ذہن جاتا ان باتوں کی طرف, اس طرف نگاہ جاتی؟ نہ جاتی. لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیدہ بینا عطا فرماتے ہیں, دیکھنے والی نگاہ عطا فرماتے ہیں, بصیرت عطا فرماتے ہیں, تو وہ دنیا کے ہر واقعے سے سبق حاصل کرتے اپنی زندگی کے لیے, اپنی زندگی کے, اپنی اصلاح کے لیے خاطر. قرآن کریم کا بھی مطالبہ یہی ہے قرآن کریم میں فرمایا کہ سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، لیکن محض چلنا پھرنا مقصود نہیں، بلکہ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے انجام کو دیکھو، دیدہ بینا لے کر پھرو اور اپنی زندگی کے لیے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرو. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بھی مشاہدہ ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان، واقعہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے ہماری زندگی میں پیش آنے والا جس سے ہم کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل نہ کر سکتے ہوں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زیادہ گہری نظر کا تقاضا کرتی ہیں، اور صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ نظر پیدا فرما دیتے ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو پیش پا افتادہ ہوتی ہیں، ہر ایک آدمی اس کو محسوس کرتا ہے. تو یہ جو سفر ہوا، دو تین ہفتے اس مغربی دنیا میں گزارنے کا موقع ملا، تو کچھ عبرت کی باتیں سامنے آئیں. خیال ہو رہا ہے کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں وہی عرض کروں کہ واقعتاً اس میں بعض اوقات ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بڑے عظیم سبق ہیں اور بڑی عبرت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ دے. تو ایک بات، پہلی بات تو یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مغربی ممالک میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہو گئی ہے، جا کر کچھ پاکستان ہندوستان سے، کچھ عرب ممالک سے، کچھ افریقی ممالک سے، مختلف ملکوں سے لوگ پہنچے ہیں، اور کچھ وہاں کے نو مسلم بھی ہیں. جو لوگ ابتدا میں ان علاقوں میں پہنچے تھے، یورپ اور امریکہ کے علاقوں میں، تو پیش نظر اصل میں یہ تھا کہ اپنی معاشی حیثیت کو مستحکم کرنا، زیادہ پیسے کمانا، ملازمت کے ذریعے، بزنس کے ذریعے کسی طرح زیادہ پیسے کمانا. مغربی دنیا کی چمک دمک دور دور سے دیکھی اور سنی تھی، اس کا شہرہ سنا تھا، اس کا دیکھنے کا شوق تھا، وہاں پر جا کر رہ جانے کی آرزو تھی. یہ سب سوچ کر لوگ جا کر آباد ہوئے، اور بہت شاز و نادر کوئی آدمی ہوگا جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ بھائی وہاں چلے تو جائیں گے، دنیا شاید بہتر ہو جائے لیکن دین کا کیا بنے گا. جاتے وقت یہ سوچنے والے بہت شاز و نادر الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے، ورنہ بیشتر لوگ وہ تھے جو بس دنیا کی چمک دمک دیکھ کر پہنچ گئے. یہ نہ سوچا کہ اگر دنیا بن بھی گئی، پیسے زیادہ کما بھی لیے، اور دین کو قربان کر کے کمائے تو کیا کمائے. تو یہ اس طرف ذہن پہلے نہ گیا. ہمارے یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ کسی غیر مسلم ملک میں صرف زیادہ پیسے کمانے کی خاطر جا کر آباد ہونا، یہ شرعی اعتبار سے مکروہ اور ناجائز ہے. ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو شخص محض اس لیے کہ میں مجھے زیادہ پیسے ملیں، یعنی ویسے تو اپنے وطن کے اندر اپنا ضرورت کے مطابق کھا کما رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ زیادہ پیسے ملیں اس غرض سے کسی غیر مسلم ملک میں جا کر آباد ہونا، یہ گناہ ہے. اور یہ لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسے شخص کی شہادت قابل قبول نہیں جو دوسرے ملک میں جا کر اس لیے آباد ہو، غیر مسلم ملک میں، کہ وہاں پر پیسے زیادہ ملیں. ہاں، کسی کو یہاں مل نہیں رہے، کھانے کو میسر نہیں آ رہا، یا کوئی اور مجبوری ہے تو الگ بات، لیکن محض پیسے زیادہ کمانے کی خاطر، زیادہ دولت جمع کرنے کی خاطر جا کر آباد ہونا، یہ شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا بریء من المسلم الذي يقيم بين ظهراني المشركين، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مسلمان جو مشرکین کے درمیان جا کر آباد ہو، کہ چاروں طرف مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے درمیان جا کر آباد ہو رہا ہے، میں ایسے شخص سے بری ہوں. اتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ لا تترا نارا ہما، اتنا تو ہو کہ دونوں مسلمانوں کی بستی میں اور کافروں کی بستی میں اتنا فرق ہو کہ دونوں کے آگے ایک دوسرے کو نظر نہ آئے، یعنی آگ جب جلائیں یہ تو ان کو نظر نہ آئے، ان کو ان کی آگ جلے تو ان کو نظر نہ آئے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. تو اسی کی حدیث کی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ میں پیسے جمع زیادہ کرنے کی قابل، جانا اور جا کر آباد ہونا جائز نہیں. مگر کس کو ہوش تھی اس مسئلے کو دیکھنے کی یا پوچھنے کی؟ وہ تو شوق سمایا ہوا تھا اس بات کا کہ چمک دمک کی دنیا ہے، اس میں جا کر آباد ہونا ہے، جا کر آباد ہو گئے. اب وہاں آباد ہونے کے بعد دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے کہ جب آباد ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہر کے درکار نمک رس نمک شد، کہ جب یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں تو انہی کا معاشرہ، انہی کی تہذیب، انہی کی معاشرت، انہی کا رہن سہن، سب کچھ اسی کو اسی طرح اپنا لیا، لباس بدل دیا، پوشاک بدل دی، صورت بدل دی، شکل بدل دی، اخلاق بدل دیے، زبان بدل دی، اور سبھی کچھ بدل دیا، یہاں تک کہ جا کر انہی میں گھل مل گئے. اللہ بچائے، یہاں تک ہو گیا کہ شادی بیاہ انہی میں ہو گئے. صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ مردوں نے غیر مسلم خواتین سے شادیاں کر لیں، بلکہ اس کے برعکس مسلمان عورتوں نے غیر مسلم مردوں سے بھی شادیاں کر لیں. اللہ بچائے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی. نتیجہ یہ کہ کوئی خوردبین لگا کر بھی دیکھے تو اسلام کا کوئی شائبہ، اسلام کا کوئی ذرہ خوردبین لگا کر بھی نظر نہ آئے، یہ کیفیت ہو گئی. ایسے بھی لوگ، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سبھی کچھ بدل دیا، اپنا سراپا، اپنی عادات، اپنی اخلاق، اپنی معاشرت، تہذیب، سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ اس تہذیب کے جو اصل باشندے ہیں ان کے صف میں مقام پھر بھی حاصل نہ کر سکے، رہے سیکنڈ ریٹ کے سیکنڈ ریٹ. اس واسطے کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، اپنا سب کچھ کھونے کے باوجود وہ مقام کسی طرح پیدا نہ کر سکے. ایک قوم تو وہ تھی، اب بھول بھی گئے کہ ہمارے آبا و اجداد کس دین کے پیرو تھے، کس دین کے پاس جانے والے تھے، اور اسی میں مر مٹ گئے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام. لیکن ایک دوسرا فریق وہ تھا کہ جو گیا تو تھا غفلت کے عالم میں، بے پرواہی کے عالم میں، لیکن دل میں بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چنگاری لے کر گیا. وہ چنگاری دل میں فروزہ تھی، وہ جل رہی تھی. اس چنگاری نے کسی وقت رنگ دکھایا، اور رنگ یہ دکھایا کہ شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کچھ فکر پیدا ہوئی کہ چلو ہم نے تو جیسی کیسی زندگی گزار لی تو گزار لی، لیکن ان بچوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو کیا بنانا ہے؟ یہ جس معاشرے کے اندر پل بڑھ رہے ہیں، یہ جس معاشرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اسی طرح پلتے بڑھتے رہے تو یہ تو اپنے دین سے بالکل بیگانہ ہو جائے. یہ جب فکر پیدا ہوئی تو اس نے دل میں ایک غیر معمولی تڑپ اور پیاس پیدا کر. اب ہوش آیا کہ ہم نے جیسی کیسی زندگی گزاری دین سے برگشتہ ہو کر، وہ کتنی ہولناک اور تباہی کا راستہ تھا. اس واسطے اب خود بھی پیدا ہوئی، جو بچوں کو تو بعد میں تعلیم دیں گے، پہلے خود اپنا تو کچھ اپنا تو اصلاح کرنے کی فکر کریں. تو الحمدللہ یہ فکر اب چند سالوں سے، کچھ عرصے سے یہ فکر بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور مسلمانوں میں یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے. اس تڑپ کے نتیجے میں ایک بار مسلمان نے ان علاقوں میں یہ کر لی ہے کہ اپنی ساری زندگی کا مرکز مسجد کو بنا دیا، مسجد کو بنا دیا، اور مسجد کا نام بھی اسلامی مرکز، عام طور سے وہاں پہ اسلامک سینٹر کہلاتے ہیں. تو مسجد کو اپنا نقطہ آغاز اپنی ساری سرگرمیوں کا بنا کر، اور سارے مسلمان جو اس ذہن کے ہیں وہ اس مسجد کو اپنا سب سے بڑا مرکز سمجھ کر، اور اپنی ساری جد و جہد کا محور اس کو بنایا ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ مسجدوں کی یہ فراوانی تو ہے نہیں کہ ہر محلے میں مسجد ہو, بہت مشکل سے مسجد بنتی ہے. الحمدللہ اب یہ اس کی مثالیں بے شمار ہو رہی ہیں کہ چرچ خرید خرید کر لوگ مسجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں, بڑی مسجدیں بن رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ فراوانی نہیں ہے جو یہاں ہے. تو نتیجہ یہ کہ بعض اوقات 40-40 اور 50-50 میل سے لوگ سفر کر کے مسجد میں پہنچتے, اور ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے کہ باوجود مصروف ہونے کے آدھے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے پانچوں وقت مسجد میں پہنچنا لازمی. الحمدللہ تو ایسے مناظر بھی دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فکر ادا فرمائی. اور سب سے زیادہ اجتماع بعض اوقات بعض جگہوں پر یہ دیکھنے میں آیا, سب سے زیادہ اجتماع مسجد میں فجر میں اور عشاء میں ہوتا ہے, اس لیے کہ لوگ کام پر جانے سے پہلے فجر کے اندر پہنچ جاتے ہیں, اور اس میں بعض اوقات 50-50 میل سے لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں, نماز اہتمام کرتے ہیں, اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ مسجد سے پہلے مسجد کے قریب کوئی رہائش کی جگہ مل جائے تو بڑی نعمت بڑی قدر اس کی سمجھی جاتی ہے. تو مسجد کے پاس اگر کوئی رہتا ہو, قریب رہتا ہو, تو اس کو رش کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا گھر مسجد کے قریب. بچوں کو تعلیم قرآن کریم کی تعلیم دلانا ایک بڑا زبردست مسئلہ ہے, اور ہر مسلمان اس مسئلے سے دو چار ہے, اور کم از کم 4-5 گھنٹے صرف کر کے کسی طرح اپنے بچے کو اطلاع کرتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ یہ قرآن کریم پڑھنا سیکھ لے. صبح کو دفتر جانے سے پہلے بچے کو پہنچائے گا, شام کو اس کو لے کر آئے گا. بعض اوقات اس کے لیے کئی کئی گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں کیونکہ مصروف زندگی ہے, ٹریفک کا سیلاب ہے, ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے اور بچوں کو پہنچاتے ہیں اور تعلیم دلا رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فکر ان اللہ کے بندوں کے دل میں اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے ڈال دی, اور جتنی وہ فکر ادھر بڑھ رہی ہے, یا ہم مسلمان ملک کہلانے والے اور ان کے اندر یہ فکر گھٹ رہی ہے کہ مسجد کے پاس مسجد کی بغل میں گھر ہے, اور پھر مسجد میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی, پھر مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی. مسجد کے اندر بچوں کو تعلیم دینے کا انتظام ہے, ہر مسجد کے اندر دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلا دے, اس کی طرف دھیان نہیں, اس کی طرف التفات نہیں. وہی چمک دمک جس کا میں نے ذکر کیا, اسی کی طرف دل مائل ہیں, اسی کی طرف سے نگاہیں خیرہ ہیں, اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں. آج یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں دین کی کوئی مسئلہ سوال پیدا ہو جائے تو اس کا جواب حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں. الحمدللہ علماء کرام کی فراوانی ہے, مفتی حضرات کی فراوانی ہے, ٹیلی فون کر لیں تو جواب مل جائے, کہیں ایک دو میل چلے جائیں جا کر پوچھ لیں تو جواب مل جائے, خط لکھ کر منگا لیں تو جواب مل جائے. وہاں حالت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سوالات کے طوفان ہیں اور جواب دینے والا نہیں, جواب دینے والا موجود نہیں, اور ہر جگہ جس جگہ بھی جانا ہوا تو لوگوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ہر شخص یہ چاہتا کہ مجھے 3 منٹ مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے تو میں اپنا سوال پیش کر کے جواب لے لوں. لوگوں کے دلوں میں فکر ہے, جواب دینے والا نہیں, جہاں جواب دینے والے بیٹھے ہیں اور سوال کرنے والا نہیں, اور سوالات بھی ایسے جو یہاں سننے کو نہیں ملتے, یہاں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس بات کی فکر شریعت کے نقطۂ نظر سے مسلمانوں کے اندر ہے, اور وہاں ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ اس ماحول میں رہ کر کیسے سوالات ان کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب منظر نظر آ رہا ہے کہ عبرت ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کے وسائل فراوانی سے عطا فرمائے ہیں وہاں تو غفلت کا یہ عالم, اور جہاں دین پر عمل کرنے کے وسائل بظاہر مسدود ہیں وہاں پر مسلمانوں کے اندر اس طرح جذبہ پیدا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ سب عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس کی قدر کر ہم ایسے ملک میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا, اس کی قدر پہچان. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ جو نو مسلم مسلمان ہو اور اس کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں, دین کی معلومات کرنے کے مواقع نہیں, یعنی اس درجہ اس میں دین کے احکام سے ناواقفیت ہے کہ بیچاروں کے اوپر ترس آتا ہے. یہ خاص طور سے یہ گالے مسلمان, ان کے اندر جذبہ بہت ہے مسلمان ہونے کے بعد لیکن معلومات حاصل نہیں. میں ابھی دوپہر سنا رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں ایک نیو یارک کی ایک مسجد میں جو کالوں کا علاقہ ہے وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, تو نماز کے بعد ایک نوجوان کالا رنگ وہ بھاگتا ہوا, یعنی سانس اس کا پھولا ہوا اور بہت گھبراہٹ کے عالم میں وہاں پہنچا. تو اس نے پوچھا کہ کیا جماعت ہو گئی؟ تو میں بتایا کہ ہاں جماعت ہو گئی. تو اس کے اوپر ایسا معلوم ہوا جیسے بجلی گر پڑی, کہنے لگا افسوس انا للہ کہ جماعت چلی گئی, میں تو دو میل سے بھاگتا ہوا آ رہا ہوں میں کس طرح جماعت کے شامل ہوں. اب وہ نوجوان اس وقت میں شام کے وقت میں جبکہ وہاں اس علاقے میں فسق و فجور کا بازار گرم ہے, وہ نوجوان نماز کی تلاش میں دو میل سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے, سانس اس کا پھولا ہوا ہے, اور اس کا اور پوچھتا ہے کہ میں نے اس کو تسلی دی کہ انشاءاللہ تم نے تو اپنی طرف سے ماشاءاللہ کوشش پوری کر لی جماعت میں شامل ہونے کی, انشاءاللہ تمہیں ثواب مل جائے گا, تم نماز پڑھ لو یہاں. تو اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ابھی وقت باقی ہے مغرب کا. وہ کہنے لگا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مغرب کا وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ جماعت میں آدمی شامل ہو جائے, تو اس کے بعد پھر وقت نہیں رہتا, میں سمجھ رہا تھا قضا ہوگی میری نماز. میں نے بتایا کہ نہیں قضا نہیں ہوئی, تم نماز پڑھ. نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ جناب یہ بتائیے کہ میں مسلمان ہوئے دو سال ہو گئے مجھے, لیکن مجھے اسلام کا تعلیمات کا پتہ نہیں, نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے شروع سے لے کر رکوع تک تو آتی ہے, رکوع کے بعد کی نماز نہیں آتی, تو میں کہاں سے نماز سیکھوں, کس طرح مجھے کوئی طریقہ بتائیے. خیر میں نے اس کو وہاں جو ماشاء اللہ تبلیغی مرکز ہے اس میں اس کو بھیجا اور تاکہ وہاں پر رہے تو سیکھے, الحمدللہ پہنچ گیا. لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ دو سال سے مسلمان ہے, جذبہ یہ ہے کہ دو میل سے بھاگا ہوا چلا آ رہا ہے اور لیکن مواقع نہیں, پریشان ہے کہ کہاں سے علم حاصل کرو, اور یہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں, پورا علوم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن بے نیازی اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ کسی کو اس بات طرف توجہ نہیں ہے کہ کوئی دھیان دے کر دین کی بات سیکھ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ, کبھی کبھی ڈر لگتا ہے, قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, بار تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے خطاب کر کے کہ اگر تم اسلام سے روگردانی کر رہے ہو اور راستے پر نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑ رہا, تم اگر اسلام کو چھوڑ بیٹھو, اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھو تو اللہ میاں کا کچھ نہیں بگڑ رہا, تم اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئیں گے, وہ تم جیسی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بچائے اس انجام سے کہ یہ دولت منتقل ہو کر کسی اور کی طرف چلے, اللہ بچائے. تو بھائی ہم لوگوں نے, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام اور ایمان ورثے میں پایا, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, مسلمان والدین کو دیکھا, وہیں سے کلمہ لا الہ الا اللہ سیکھ لیا, اس وقت اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی, کوئی پاؤں میں کانٹا نہیں چوبا, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا, کوئی مشقت نہیں اٹھائی, اس لیے اس ایمان کی حلاوت معلوم نہیں. اس کی حلاوت ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو اس کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, ان کے حال دیکھ کر کم از کم کچھ عبرت حاصل کر لیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نعمت گھر بیٹھے عطا فرما دی. تو ایک تو عبرت کا پہلو ہمارے آپ کے لیے یہ ہے کہ وہاں مواقع نہیں ہیں, لوگوں میں پیاس ہے, یہاں مواقع ہیں اور پیاس کی کمی, اس پیاس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ پیاس پیدا کرنا, یہ طلب پیدا کرنا اور اس کے اوپر عمل کی توفیق ادا کرنا. دوسرا پہلو یہ ہے وہ بھی بڑے عبرت کا کہ آج ساری دنیا میں شہرا ہے مغربی اقوام کی مادی بالادستی کا. بھائی یہ تو چاند تک پہنچ گئے, یہ مریخ تک پہنچ گئے, انہوں نے ستاروں پہ کمندیں ڈال دی, انہوں نے فضا کو تسخیر کر لیا وغیرہ وغیرہ, سائنسی ترقی کے اوج کمال تک پہنچ گئے. اس کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں چندھیا رہی ہیں ساری دنیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس ظاہری ترقی کو دیکھا جائے, سائنسی ترقی کو دیکھا جائے, تو واقعی اوج کمال تک پہنچ گئے. ایسے ایسے کرشمے آنکھوں سے نظر آتے ہیں سائنسی ترقی کے, کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو ایسا ہے جو ہم سب کی بڑی عبرت کا ہے. یہ سارے مادی ترقی کے سارے وسائل اپنے دامن میں سمیٹنے کے بعد بھی اس مغربی انسان کو کے دل میں ایک کسک ہے, ایک خلیش ہے, ایک کسک اور ایک خلیش ہے جو سارے اسباب راحت جمع کرنے کے باوجود وہ کسک اور خلیش جاتی نہیں, اس کا مداوا نہیں ملتا. ساری دولت سمیٹ لی, راحت اور لذت کے اسباب جمع کر لیے, خدا بیزاری پر اپنی سوسائٹی کو تعمیر کر کے جتنے لذت کے اسباب ہو سکتے تھے, راحت کے اسباب ہو سکتے تھے, وہ اختیار کر لیے. حلال حرام کی طرف تو قصہ ختم, خدا کو جواب دہی کا احساس ختم. تو اب اپنے نفس کی تسکین کے لیے جتنے راستے ہو سکتے تھے سب چوپٹ کھول دی, کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی پابندی نہیں, کوئی ادغن نہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس نفس کی تسکین کے لیے, نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے سارے دروازے چوپٹ کھلے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, مگر یہ اندر کا جو انسان ہے وہ مطمئن نہیں ہو کے دیتا. ساری لذتیں حاصل کر لی, ساری خوشیاں حاصل کر لی, سب کچھ ہو گیا, اندر سے کسک نہیں جا رہی. وہ کسک کیا ہے؟ کیا رہے, اس انسان کو پیدا تو کیا تھا پیدا کرنے والے نے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ کسی کے آگے سر نیاز ہم کریں. اس کی سرشت میں یہ بات داخل ہے, اس کی فطرت میں یہ بات ودیت کی گئی ہے کہ جب تک یہ اپنے پیشانی کسی پیدا کرنے والے کے سامنے نہ ٹیکے اس وقت تک اس کے دل کو سکون نہیں مل سکتا, اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قلب کا اطمینان اور سکون اگر حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کے سامنے سر نیاز ہم کرنے میں. یہ اس کی فطرت میں یہ بات ودیت کی گئی ہے. انسان انسان نہیں جو اپنا سر اللہ کے سامنے نہ جھکائے, وہ انسان نعمت طمانینت سے, نعمت سکون سے عمر بھر محروم رہے گا جو اللہ جل جلالہ کے سامنے جا کر سر نیاز خم نہ کرے. تو یہ سارے خدا سے بیزار ہو کر اپنی زندگی کو تعمیر تو کر لیا اور لذت اور راحت کے سارے اسباب سمیٹ لیے, لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ملتا, سکون نہیں ملتا. پیسے خوب موجود, بینک بیلنس بہت اعلیٰ درجے کا, عزت شہرت اور اپنے لذتوں کے اسباب سب کچھ موجود, لیکن کیا بات ہے کہ نیند نہیں آتی اور سکون نصیب نہیں ہوتا. نتیجہ یہ کہ خواب آور گولیاں, کوئی خواب آور گولیوں میں پناہ لے رہا ہے, خواب آور گولیاں کا رواج چلا ہوا ہے, کوئی نشے کے اندر پناہ لے رہا ہے کہ اس سکون کو حاصل کرنے کی یہ سمجھتا ہے کہ نشہ کروں گا تو شاید کسی بیت پرانی دور ہو جائے. خلاصہ یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد چونکہ سکون سے محروم ہے, اس واسطے روح کے اطمینان کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے, جو روح کے سکون کا کوئی راستہ ملے وہ ملتا نہیں, وہ نظر نہیں آ رہا. نتیجہ اس کا یہ کہ جہاں کہیں کچھ تھوڑا سا روحانیت کی کوئی بات اس کا دھوکہ بھی سامنے آ جاتا ہے, یہ اس کے بھی چل پڑا ہو. نتیجہ یہ کہ ہندو پہنچ گئے, ہندو سادھوؤں نے اور ہندو جو مذہب کے ماننے والے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں بڑے اچھے طریقے ہیں انسان کو سکون مہیا کرنے, جس کو وہ مراقبے جو ان کے ہوتے ہیں اور ان کے جو وہ یوگا ووگا ہوتا ہے تو وہ چلانا شروع کر دیا. کوئی بیٹھ گیا ہندو سادھو کسی جگہ اور کہا کہ دیکھو یہ مراقبہ جو ہم کراتے ہیں اس کے اندر کر کے دیکھو تو کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے، روح کو قرار ملتا ہے. اب وہ اکتائے ہوئے مادیت کی زندگی سے روح کی تلاش میں، انہوں نے کہا چلو دیکھیں، تو وہاں پہنچ گئے. اب وہ جو یوگا کے کام کرانے شروع کیے تو اس میں کچھ ذرا عام زندگی سے ہٹ کر تھوڑا سا مزہ آیا، تو وہ سمجھ لیا کہ یہ روح کا سکون یہاں سے ملے گا. نتیجہ یہ کہ ہندوؤں کے پیچھے چل رہے ہیں، ہندو مذہب بہت کافی مقبول ہو رہا ہے اس واسطے کہ یہاں پر اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے گا اور اس کی طرف جا رہے ہیں. کچھ دن اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہاں جا کے بھی نہیں ملتا. نتیجہ یہ کہ اس نے سادھو نے کہا کہ دیکھو یہ سکون تو میرے ملے گا کہ سر منڈا دو اپنا اور بیچ میں ایک وہ چونڈا جو ہوتا ہے وہ نکال لو اور بیٹھ کر یہ ورزشیں کیا کرو اور یہ مراقبے کیا کرو. وہ بھی کر رہا ہے اس تلاش میں ہے کہ اسی طرح سکون ملے دل کو. تو میں یاد کرتا ہوں کہ یہ نادر ترین موقع ہے اس قوم کے سامنے اسلام پیش کرنے، اس واسطے کہ یہ سکون حقیقت میں نہ یوگا میں ملے گا، وہ کچھ دن عارضی دھوکہ ہوگا، اس کے بعد پھر لوٹ آئے گا وہاں سے. لیکن اصلی سکون اگر مل سکتا ہے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ جل جلالہ کے ذکر کے سوا میں سکون نہیں مل سکتا. نادر موقع ہے اسلام پیش کرنے، لیکن جو قوم کے اسلام پیش کر سکتی تھی اس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف داعی بننے کے بجائے اس کے راستے میں رکاوٹ بنی. ابھی ایک مشہور امریکی گویا مسلمان ہوا، یوسف اسلام کے نام سے مشہور ہے، نام بھی اپنے اس نے اپنا اسلام رکھا. اس سے کسی نے پوچھا کتنے دن تک آپ مسلمان نہیں ہوئے، حالانکہ کہتے ہیں کہ بہت عرصے سے اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا، تو کیا وجہ تھی کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں جب مطالعہ کرتا تھا اسلام کا، اسلام کی تعلیمات کا، تو میرے دل میں یقین ہو جاتا تھا کہ سب زیادہ بہترین دین یہی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب میں اس دین کے پیرو مسلمانوں کی حالت دیکھتا تھا تو دل میں رکاوٹ پیدا ہوتی کہ اگر یہ دین برق ہوتا تو ان مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی، اور یہ مسلمانوں کے اخلاق یہ نہ ہوتے، ان کے اعمال یہ نہ ہوتے، ان کی حالت یہ نہ ہوتی، اس واسطے دل میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی. تو دو سال اس کشمکش میں ہوتا رہا کہ لاؤں اسلام کے نہ لاؤں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی جب دین کو برق سمجھ رہے ہو تو یہ جو حالت ان کی بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی، یہ دین کی وجہ سے تھوڑی بنی ہوئی ہے، اس دین کو چھوڑنے کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. اس واسطے اس دین نے کیا قصور کیا؟ دین پر عمل کرنے والوں کا قصور ہے، وہ قصور ان کے دین کے ماننے والوں پر، دین پر نہ ڈالنا چاہیے. اس واسطے پر میں الحمدللہ پر مسلمان ہوں. اب ماشاءاللہ اتنا بڑا مسلمان ہے کہ بہت بڑا داعی بنا ہوا ہے امریکہ میں اسلام کا، اور ہر جگہ اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے، اور لوگوں میں ماشاءاللہ اس کی وجہ سے اسلام کی طرف قبول بھی بڑھ رہا ہے. ابھی جب میں جس زمانے میں وہاں تھا تو اس کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا کہ کسی گانے والی کمپنی نے، کیونکہ پہلے گویا تھا مشہور، گانے والی کمپنی نے اسے سوال کیا کہ آپ کے جتنے گانے تھے جو بہت زیادہ مشہور تھے اور اس کے لاکھوں روپے اس کی رائلٹی ہوا کرتی، لاکھوں ڈالر رائلٹی ہوا کرتی تھی، تو وہ اب رائلٹی جو ہے وہ تو آپ سے چھن گئی، تو آپ کو کے ساتھ بڑی بے انصافی کی جا رہی ہے کہ آپ کی رائلٹی بھی آپ کو نہیں دی گئی. تو اس نے جواب دیا کہ میں اس رائلٹی پر لعنت بھیجتا ہوں جو میں نے اس گناہ کر کے جو میں نے رائلٹی کمائی تھی اس کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور اس کا ایک ڈالر مجھے نہ ملے تو مجھے سب سے بڑی میری خواہش یہ ہے کہ وہ ڈالر کی آمدنی میری آمدنی میں شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو ڈالر عطا کر رہا. تو یہ بہترین وقت ہے، لیکن ہم لوگ بجائے اس کے کہ دین کی طرف راغب کریں اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ہم کو نصیب کی ہے روح کی، سکون کی، لیکن ہم اس روح کے سکون کی دولت کو چھوڑ کر اور اپنی ہم بھی اسی مادی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں کہ کہاں سے پیسہ زیادہ کمائیں، کہاں سے زیادہ لذت اور راحت حاصل کریں، اور جو روح کے سکون کے راستے تھے ان کی طرف متوجہ نہیں.